This is VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. In U.S. election news, former Vice President Joe Biden, who ran against U.S. President Donald Trump in Tuesday's election, appealed to Americans to turn the page on divisions. The election has still not been called. Biden, though, says he believes he will win, but would wait for the process to be complete. Biden spoke as U.S. media began reporting that White House Chief of Staff Mark Meadows had contracted the coronavirus. Meadows first tested positive on Wednesday, a day after the election. As votes are counted in key states, Mr. Trump said on Twitter that Joe Biden should not wrongfully claim the office of president. Trump's campaign has filed lawsuits around the country alleging fraud. Pennsylvania Republicans asked the U.S. Supreme Court to halt vote counting in the state as late ballots went to Mr. Biden. Final results in this state can determine a winner. Justice Samuel Alito declined to order an immediate halt, but said the full court would consider the challenge on Saturday. He ordered Pennsylvania to keep late arriving ballots separate, affirming a policy already put in place by state election authorities. Voter turnout in the U.S. is projected to be the highest in more than a century. Defying fears of yet another slowdown, U.S. businesses kept hiring at a solid pace in October, yet there are signs they remain cautious about the economy's future as the pandemic worsens. The U.S. Labor Department said Friday that employers added 638,000 jobs and the unemployment rate tumbled a full percentage point to 6.9%, extending what has been a faster recovery than many economists expected in the spring. But the pace of hiring isn't yet robust enough to soak up the millions of Americans made jobless by the pandemic recession. For more on these and other stories, please visit our website at voanews.com. This is VOA News. The center of Milan, Italy, stood remarkably empty as luxury boutiques, jewelry shops, and other non-essential businesses in Italy's vibrant financial capital closed on the first day of a partial lockdown. Restrictions imposed in four Italian regions to stop the coronavirus's resurgence allow a great deal more freedom than the nationwide near-total lockdown Italy was under for 10 weeks starting in March, but nonetheless brought recriminations from regional governments that feel unfairly targeted. Italy's move echoes those in many parts of Europe where infections are surging again, but governments have been reluctant to impose the kind of nationwide shutdowns they did in the spring because of the terrible economic damage they did. Britain launched a COVID-19 mass testing pilot scheme in the northwest city of Liverpool on Friday, offering everyone tests whether or not they had symptoms. The program is an attempt by the UK government to find a new way to use testing to limit the spread of the coronavirus. Prime Minister Boris Johnson promised a world-beating national test and trace system earlier this year, whereby people with symptoms get tested and the contacts of positive cases are asked to self-isolate. But the scheme has disappointed, and the government's scientific advisory body said last month its impact on virus transmission was marginal. Residents of Liverpool seem largely supportive of mass testing in a city that, like much of northwest England, saw a huge spike in infections in recent weeks. Ethiopia's prime minister says his government has carried out airstrikes against the forces of the country's well-armed Tigray region, asserting that strikes in multiple locations completely destroyed rockets and other heavy weapons and made a retaliatory attack impossible. The prime minister's announcement marks another escalation in clashes that experts say could slide into civil war. There was no mention of casualties in what he called the first round of operation against the region's government, the Tigray People's Liberation Front, or TPLF. There's no immediate response from that group. Searchers in Guatemala were digging through mud and debris, looking for an estimated 100 people believed buried by a massive rain-fueled landslide as the remnants of Hurricane Eta strengthened while the storm headed toward Cuba. Eta was forecast to become a tropical storm again on Saturday as it moved over the Caribbean Sea, and the U.S. National Hurricane Center issued tropical storm watches for the northwestern Bahamas, southern Florida, and the Florida Keys. Via remote, I'm Laurel Bowman, VOA News.
ये वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू है। आप सुन रहे हैं खबरों और हालात हाजरा पर मबनी हमारा खसूसी रेडियो प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके लिए नशरे मुकर्रर के तौर पर पेश किया जा रहा है।
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل،
اور میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری۔ صاحب، آج اس پروگرام میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو بات ہوگی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت نے بجلی کی قیمتوں کے سلسلے میں ملک کے صنعت کاروں کو چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ ملک میں صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکے اور ملک کی معیشت کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس چھوٹ کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیا واقعی اس سے صنعتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا؟ اس پر آئی ایم ایف کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس بارے میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے۔ پھر دوسرے حصے میں گفتگو ہوگی پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت کی جانب سے دائر کردہ ریفرنس کے بارے میں۔ خیال رہا ہے کہ اس ریفرنس کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جس پر سپریم کورٹ نے ایک اکثریتی فیصلہ دیا ہے۔ ہم ماہرین قانون سے گفتگو کریں گے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مثبرات کیا ہوں گے۔ تو اب چلتے ہیں پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے گفتگو کی پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور اس چھوٹ کے بارے میں جو حکومت نے صنعت کاروں کو دی ہے۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر ایوب مہر، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر شارق بورا اور ممتاز صنعت کار قاسم تیلی۔ آغاز کروں گا ڈاکٹر ایوب مہر آپ سے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ پاکستان میں صنعتوں کے لیے توانائی کے شعبے میں جو حکومت نے انسینٹیو دیا ہے اور بجلی کی قیمتوں میں کٹوتی کی ہے، کیا اس سے پاکستان میں صنعتی سرگرمیاں واقعی بڑھیں گی؟
دیکھیے، ابھی جو انڈسٹریز کے بھی ہیں، جو لیڈنگ انڈسٹریز ہیں، ان سے بات ہوئی ہے۔ ابھی ان کو دو باتیں ان کے ذہن میں ہیں جس پر وہ اپنے کمنٹس دے رہے ہیں۔ تو یہ کہ ابھی تک نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوا ہے۔ نوٹیفیکیشن کا پاکستان میں یہ ایک ہوتا ہے کہ اناؤنسمنٹ ہو جانا اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن آ جانا، اس میں کوئی ویریشن نہ ہو۔ وہ نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے مراد، وہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اناؤنسمنٹ کی گئی ہے وہ بھی یہ کی گئی ہے کہ بیسیکلی پچھلے سال کے مقابلے میں جو انکریمنٹل کنزمپشن ہوگا بجلی کا، جتنے یونٹ زیادہ کنزیوم کریں گے اس پر 25% اور 50% ریڈکشن دی جائے گی، اسمال اسکیل کو اور لارج اسکیل کو۔ لارج اسکیل کو 25% صرف اس اماؤنٹ پہ دی جائے گی، اس والیوم پہ دی جائے گی جو ایڈیشنل یونٹ کنزیوم ہوں گے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، کے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے۔ اس میں جو انڈسٹری کے جو ویوز ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریٹ ہیں وہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں، جب ہم اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے تینوں ملکوں کو کمپیئر کرتے ہیں، تو پاکستان میں پر یونٹ ایوریج جو پرائز ہے بجلی کی وہ 25% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دی نیبرنگ کنٹریز۔ تو پہلے سے ایشو تھا۔ اب جو انسینٹیو دیے گئے کہ اسمال اسکول کو 50% ایڈیشنل یونٹ پہ، لارج اسکیل کو 25% ایڈیشنل یونٹ پہ ریڈکشن دی جائے گی، اور سب سے اہم بات جو کی گئی وہ یہ کہ جو پیک آورز میں جو ریٹ ہوتا تھا، جو ایکسلریٹڈ ریٹ ہوتا تھا، ڈبل سے بھی زیادہ ہو جاتا تھا، وہ پیک آورز کا ریٹ اپلائی نہیں ہوگا۔ جو نارمل ریٹ ہوتا ہے وہی پیک آورز پہ اپلائی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا انسینٹیو ہے جو دیا گیا ہے۔ اس کے بیسیکلی جو میں سمجھ رہا ہوں اس کے پیچھے جو پرائم منسٹر کا مقصد تھا یا جو گورنمنٹ چاہ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ انڈسٹری نے یہ پریکٹس اڈاپٹ کر لی تھی کہ جب پیک آورز میں ریٹ زیادہ دینے پڑتے ہیں بجلی کے، تو جہاں الیکٹریسٹی کا جن انڈسٹریز میں کنزمپشن زیادہ ہوتا ہے، ان انڈسٹریز نے جو اپنی تین شفٹوں میں جو 8-8 گھنٹے کی وہ چلاتے ہیں، اس میں سے وہ شفٹ وہ بند کر دیتے تھے جس میں پیک آورز کا ریٹ اپلائی ہو رہا ہوتا تھا۔ دو شفٹوں میں کام کرتے تھے، دو شفٹوں ہی میں وہ اپنے پروڈکشن آرڈر پورے کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب اس کا نیچرل کانسیکوینسز جو تھا وہ یہ ڈیفینیٹلی یہ تھا کہ جب ایک شفٹ سے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور وہ کنٹریکچوئل لیبر ہوتی ہے زیادہ جو کانٹریکٹ پر ورک کر رہی ہوتی ہے، اس ایک شفٹ کے لوگ جو تھے وہ ریڈنڈنٹ ہو گئے تھے. تو یہ بیسک جو انسینٹیو دیا گیا ہے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں جو مقصد تھا یہ تھا کہ تینوں شفٹوں میں انڈسٹری کام کرے. یہ کہا بھی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ تینوں شفٹوں میں کام کریں, زیادہ پروڈکشن کریں, تاکہ جب تیسری شفٹ شروع کر دے اور اس پہ پیک آورز اپلائی نہیں ہوگا, انڈسٹری کو انسینٹیو ملے گا تو مزید ورکر جو ہے امپلائی ہو جائیں گے. مقصد یہ تھا کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو سوچنے کی ہے جو ابھی تک کے کلیئر نہیں کی کہ الیکٹریسٹی کی ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن یہ دونوں چیزیں بیسیکلی پرائیویٹ کمپنی ہیں, یہ گورنمنٹ پروڈیوس نہیں کرتی نہ گورنمنٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے. اب تو یہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو کمپنیز ہیں ڈسٹریبیوشن کی اور پروڈکشن کی وہ کر رہی ہیں. تو جب ریٹ 50% اور 25% کم کیے جائیں گے اور پیک آورز میں بھی ریٹ چینج کیے جائیں گے تو یہ ظاہر ہے وہ کمپنیز نہیں دیں گی اپنے پاس سے پیسے, وہ سبسڈی گورنمنٹ کو دینی ہوگی. گورنمنٹ ریٹ کو ایکول رکھنے کے لیے گورنمنٹ پے کرے گی. گورنمنٹ جو پے کرے گی تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر الٹیمیٹلی جو امپیکٹ آئے گا وہ بجٹ پہ آئے گا. اب کس طرح سے وہ گورنمنٹ فائنانس کرے گی یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے, کیونکہ ابھی ایڈیشنل ٹیکسز کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور جیسے ہی اناؤنسمنٹ آئی ہے آئی ایم ایف کی طرف سے فوراً آبجیکشن آیا ہے, یا تو آپ الیکٹریسٹی کے ریٹس جو ہیں ان کو کم نہ کریں, اور اگر ان کو کم کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹیکس میں اضافہ کیجیے, ٹیکس کلیکشن بڑھائیے.
اب یہاں دو سوال پیدا ہوتے ہیں, ایک تو آپ نے خود ہی اس کا ذکر کیا کہ آئی ایم ایف اس پر ریئیکٹ کر رہا ہے, اور اگر آئی ایم ایف اسٹرانگلی ریئیکٹ کرے گا تو کیا پاکستان کے لیے قرضوں کو وصول میں کوئی مشکلات ہوں گی؟
دیکھیں آئی ایم ایف کی جو ہم آلریڈی سائن کر چکے ہیں پالیسی فریم ورک, جس میں وہ ہر کوارٹرلی ہمیں انسٹالمنٹ ملتی ہے جو 3 سال تک ملنی تھی قرضوں کی, اس میں یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کنڈیشن اس کی میٹ نہیں کرتے, آئی ایم ایف جو کنڈیشن آئی ایم ایف نے رکھی ہے وہ بیسیکلی بجلی کی پرائز یا ٹیکس کی کلیکشن پر بیس نہیں کرتی تھی, وہ تھا کہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جی ڈی پی کے 4% سے زیادہ نہ ہو جو فسکل ڈیفیسٹ ہے. اب اگر ٹیکس بھی نہیں بڑھائیں اور سبسڈیز بھی دیں تو پھر ڈیفیسٹ تو وہ نہیں رہے گا, ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. تو آئی ایم ایف کا بیسک کنسرن ڈیفیسٹ سے ہے, اگر ڈیفیسٹ کسی ذریعے سے ہم نے کم نہ کر پائے تو پھر اس صورت میں آئی ایم ایف جو نیکسٹ انسٹالمنٹ مل لی ہے جو مہینے کے بعد ملی ہوتی ہے, ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں پھر آئی ایم ایف شاید وہ ریلیز نہ کرے, وہ ایک پرابلم ہو سکتی.
اچھا دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انسینٹیو جو دیا گیا ہے اس سے ملک میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کے جنریٹ ہونے میں دو چیزیں ہیں اس وقت جو نظر آ رہی ہیں, ہو سکتی ہے کسی طرح اگرچہ انڈسٹریلسٹ کی اکثریت کہہ رہی ہے کہ اس سے کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا, اب ان کے جو ویوز آ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ نہیں پڑے گا. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ اگر پیک آورز کا ریٹ نارمل ریٹ کر دیا جائے تو شاید 2 کے بجائے 3 شفٹوں میں کام شروع ہو جائے کچھ انڈسٹریز میں, یقیناً ہو جائے گا. جیسے ٹیکسٹائل کے ہیں, ویونگ ہے, اسپیننگ ہے, کمپوزٹ یونٹ ہے, تو ان میں آلریڈی جو ایکسپورٹ آرڈر ان کو ملے ہیں تھرو آؤٹ دی ورلڈ, جو پاکستان ایکسپورٹ کرتا ہے, ان کے آرڈرز میں 10% کا اضافہ ہوا ہے, ان کے کوانٹیٹی میں ایکسپورٹ آرڈر ان کو زیادہ ملے ہیں. اور زیادہ ملنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت انڈیا میں اور بنگلہ دیش سے میں پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی تھی کووڈ کے کرائسس کے بعد, تو وہ آرڈر جو تھے وہ پاکستان کی طرف شفٹ کر گئے تھے. اور پھر پاکستان سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی کرنسی کافی ڈی ویلیو ہو گئی تھی, تو اس ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو انٹرنیشنل بائرز ہیں ان کو پاکستانی پروڈکٹ جو تھی وہ ایز کمپیئر ٹو انڈیا اور بنگلہ دیش کافی کم پرائز پہ مل رہی تھی. تو اس پر کم پاکستانی پروڈکٹ کی کم پرائز کی وجہ سے بھی آرڈر کیونکہ پاکستان کے پاس ہیں 10% کا ایکسپورٹ میں اضافہ ہے, تو اور وہ اضافہ بھی ہے. اور دوسرا اگر یہ 3 مہینے جو ہیں جولائی سے لے کے سپٹمبر تک جو رپورٹس آئی ہیں کوارٹرلی رپورٹ پروفٹس کی کمپنی کے, تو پروفٹس میں اکثر سیکٹرز میں پروفٹ میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اوور آل جو ہے 43% لسٹڈ کمپنیز کے پروفٹ بڑھ گئے ہیں, اور چند ایک سیکٹر کو چھوڑ کر یہ جو ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں ان میں سب کے پروفٹ بڑھے ہیں. لیدر میں کم ہوئے, ادر وائز ٹیکسٹائل میں پروفٹ بڑھے ہیں. تو زیادہ بھی گورنمنٹ بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ بیسیکلی جو اس کا فائدہ ہوگا انرجی کے ریٹ کم کرنے کا, وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ جتنی بھی پروڈکٹ ہیں, پروسیسنگ ہے, گارمنٹس ہے, بیڈ شیٹس ہے, اس پہ یارن ہے, ان کی انڈسٹری 3-3 شفٹوں میں کام شروع کر دے, گورنمنٹ بیسیکلی اس کو انسینٹیو دینا چاہ رہی ہے.
اور اسے امپلائمنٹ میں بھی اضافہ ہوگا,
لیکن جب ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ آ رہے ہیں تو پھر امپلائمنٹ میں 2 کے بجائے جب 3 شفٹیں ہوں گی تو امپلائمنٹ میں اضافہ پاسبل ہے. اب میں پھر میں لیکن بتا دوں کہ جو ٹاپ انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ایگری نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ اتنا نہیں پڑے گا, اس کا اتنا بہت زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا. اور گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہے, گورنمنٹ نے اس کو ابھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے کہا ہے کہ جون جون تک کے لیے ہے, اس کے بعد نہیں. میرے خیال ہے گورنمنٹ بھی ایک ٹرائل کرنا چاہ رہی ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے یا صرف ہمارا ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا.
اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت تو پاکستان کی اگر ایکسپورٹس کو امپورٹ کے ساتھ کمپیئر کریں تو کیا بیلنس بنتا ہے؟
تقریباً 40 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ ہے, تقریباً لگ بھگ 40 بلین ڈالر کے قریب ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ 22 کے قریب جو ہے وہ ایکسپورٹس ہیں 22 بلین ڈالر کے قریب, اور 62 کے قریب امپورٹس ہیں. امپورٹس گورنمنٹ نے جو ابھی جو اسٹیٹسٹکس آئے ہیں اس کے مطابق امپورٹس کم ہوئی ہیں, ایکسپورٹ میں 10% اضافہ ہوا ہے. 10% اگرچہ بہت کچھ سگنیفیکینٹلی کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں پڑے گا, لیکن امپورٹ کم ہوئی ہے. امپورٹ کم ہونے سے ڈیفیسٹ جو ہے وہ یقیناً کم ہو گیا ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ امپورٹ جو کم ہوئی ہے اس میں دو چیزوں کی وجہ سے امپورٹ بھی کم ہوا ہے. ایک تو آئل پرائز ورلڈ وائڈ ایک فینومینا ہے کہ آئل پرائز ریڈیوز ہوئی تھی, اور آئل کا کنزمپشن بھی کووڈ کے دوران کم ہو گیا تھا, تو آئل کی امپورٹ کم ہو گئی تھی, اس کی وجہ سے امپورٹ اوور آل کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. دوسرا یہ کہ پلانٹ اور مشینری جو ہے کیپٹل گوڈز جو کہلاتی ہیں ان کی امپورٹ کم ہو گئی ہے. اب پلانٹ اور مشینری کی امپورٹ کا کم ہونا کوئی میں نہیں سمجھتا یہ کوئی اچھا انڈیکیٹر ہے کہ ہم کہیں امپورٹ کم ہو گئی ہے. ان کی امپورٹس کم ہونا تو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ انسٹیلائزیشن کم ہو گئی ہے نا, امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کم ہو جائیں گی فیوچر میں.
ڈاکٹر ایوب مہر, یہ جو انسینٹیو دیا ہے گورنمنٹ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ایکسٹرا یونٹس لگائیں گے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے؟
نہیں, ایکسٹرا یونٹ ابھی اس سے نہیں میں سمجھتا, اس سے صرف یہ ہے کہ وہ یونٹس جو بند پڑے ہوئے تھے, جو 100% کیپیسٹی پہ کام نہیں کر رہے تھے, شفٹوں میں کام کر رہے تھے, آدھا کام کر رہے تھے, آدھے یونٹس نہیں کر رہے تھے, وہ یونٹ جو ہیں شاید ریوائیو کر جائیں. یہی مقصد بھی ہے, یہ اس سے ابھی نئی انڈسٹری نہیں لگ سکتی, اس سے جو یونٹ بند ہیں کم از کم وہ ریوائیو کر دیں, یہ آبجیکٹیو ہے گورنمنٹ کا.
اور اس مرحلے پر ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟
ایکسپورٹس کے لیے جو گورنمنٹ نے ابھی تک کیے ہیں, ایک تو انرجی کے علاوہ بینکنگ سیکٹر کو گورنمنٹ نے مانیٹری پالیسی کے ذریعے پابند کیا تھا کہ وہ ایس ایم ایس کو اور ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری کو جو ہے وہ ریڈیوز ریٹ پر جو ہے دیں گے, لون دیں گے. کیپٹل مشینری کے لیے بھی, ان کے سیلری اینڈ ویجز کے بل کے لیے بھی, وہ کووڈ کے دوران کیا تھا لیکن بعد میں اس کو 3 مہینے کی مزید ایکسٹینشن دے دی تھی, اب پھر ایکسٹینشن اس پہ ہے. وہ گورنمنٹ مانیٹری انسینٹیوز ان کو دے رہی ہے کہ ایکسپورٹ کو کر سکے, لیکن بیسیکلی پاکستان کا مسئلہ ان انسینٹیوز سے حل نہیں ہوگا. ہماری جو ایکسپورٹس کم ہیں اس کا وجہ پروڈکٹیوٹی ہے. ہمارے یہاں جن چیزوں کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس کوالٹی کی اور جن پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہے, وہ پروڈکٹس جو ہے ہم ابھی پروڈیوس نہیں کر رہے ہیں. وہ ایک بہت کافی چین ہے پوری, جس کو بنانا پڑے گا, کمپیٹیٹیو اس کو امپروو کرنا پڑے گا. ان چیزوں کے ایکسپرٹس جو ہیں, ماہرین جو ہیں, ان کا یہاں ہونا ضروری ہے, جو اس میں کیمیکل ہے, فارماسیوٹیکل ہے, انجینئرنگ گوڈس ہے, آئی ٹی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, وہ ابھی ہم نہ تو ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور نہ مینوفیکچر کر رہے ہیں, بلکہ پاکستان خود ہی یہ چیزیں امپورٹ کرتا ہے ابھی.
کیا دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں پاکستان کے معیشت کا نقشہ؟
دیکھیں ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹسٹکس ہے, اب 4 منسٹرز ہیں, چاروں نے الگ الگ پریس کانفرنس کر کے جو اکنامک انڈیکیٹرز بتائے ہیں. حماد صاحب نے الگ کانفرنس کی تھی, حماد اظہر صاحب نے, شیخ صاحب نے, حفیظ شیخ صاحب نے کانفرنس علیحدہ سے کی تھی, اشرت حسین صاحب نے کی تھی کانفرنس ایک. تو اس گورنمنٹ کے یہ 4 ڈفرنٹ جو لوگ تھے, ڈفرنٹ اسد عمر صاحب, چاروں نے جو اپنی اپنی, اور رزاق داؤ صاحب نے کی تھی جو کامرس منسٹر ہے, الگ الگ انہوں نے کی, اور اپنے اپنے جو ڈپارٹمنٹس ہیں, اپنے اپنے منسٹریز ہیں, ان سے ریلیٹڈ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں اس میں امپروومنٹ ان لوگوں نے بتائی. مسئلہ یہ ہے کہ جو پروفٹ زیادہ نظر آ رہے ہیں, جو ایکسپورٹ زیادہ نظر آ رہی ہے, وہ انفارچونیٹلی میچ نہیں کر رہی ہے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے. گروتھ ریٹ ہمارا 0.4% رہا ہے مائنس میں, جب گروتھ ریٹ نیگیٹو میں ہو اور جی ایس ٹی کی کریکشن بھی بڑھ رہی ہے, ایف بی آر کہہ رہا ہے, جی ایس ٹی کی کلیکشن اس لیے بڑھ رہی ہے کہ چیزوں کی سیل بڑھ رہی ہے مارکیٹ میں. اگر مارکیٹ میں سیلز بڑھ رہی ہے اور جی ایس ٹی کی کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ولیوم بڑھ رہا ہے چیزوں کا. ولیوم یا کوانٹیٹی نہیں بڑھ رہی, اشیاء کی پرائزز بڑھی ہیں. جب پرائزز بڑھتی ہیں تو جی ایس ٹی تو پرائز سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, وہ آٹومیٹیکلی بڑھ جاتا ہے. اب جب جی ڈی پی نہ بڑھ رہی ہو اور سیلز بڑھ رہی ہو, یعنی سیلز کموڈیٹیز کی پرائزز بڑھ رہی ہیں, اس کا مطلب ہے تو وہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ ملک میں جو ارننگ ہے لوگوں کی, اس ارننگ میں سیونگز کی ریشو کم ہو گئی اور کنزمپشن پہ زیادہ لوگ خرچ کرنے پہ مجبور ہیں. تو وہ پھر فیوچر کے لیے, انفارچونیٹ میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ فیوچر کے لیے کوئی اچھا انڈیکیٹر نہیں ہے جب سیونگز کم ہو رہی ہوں. آپ
ڈاکٹر ایوب مہر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. شارق بہرا صاحب, یہ بتائیے کہ جو حکومت نے بجلی کی نرخوں میں رعایت دی ہے, کیا اس ملک میں صنعتی سرگرمیوں پر واقعی فرق پڑے گا؟
پاکستان میں جو بجلی کے نرخ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ادر ریجنل کنٹریز, تو اس کا ڈیفینیٹلی جو انیشل ریئیکشن ہے ہمارے طرف سے ایز انڈسٹری از پازیٹیو کہ اس کا ڈیفینیٹلی فرق پڑے گا. بٹ اس میں چونکہ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے تو اس لیے کوئی بہت زیادہ اسپیسیفک ریئیکشن دینا آن دس نیوز اسٹل قبل از وقت ہوگا. تو کیونکہ آپ کو معلوم کہ جب نوٹیفیکیشن آتا ہے یا اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے, وہاں سے اس کو جس کو جو کمپنیز ہیں جس کی اس کو جو اطلاق ہے وہ کرتی ہیں.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان کی جو اس وقت انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں اور ایکسپورٹس ہیں وہ اتنی ڈاؤن کیوں ہیں, اس کا سبب کیا ہے بنیادی طور پر؟
دیکھیے پاکستان کی ایکسپورٹ ڈاؤن کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پانچ جو اسٹیبلشڈ قسم کے ایکسپورٹ سیکٹر ہیں, جس میں کہ گارمنٹ ہے, چاول ہے, اسپورٹس گڈ ہے, سرجیکل گڈس ہیں, یہ ٹیکسٹائل ہے, یہ ایسی پانچ کیٹیگریز ہیں جو کہ بڑی ویسے بھی اگر اس کی کیپیسٹی بڑھ بھی جائے تو ان کی لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کے پاس سرپلس ٹو ایکسپورٹ نہیں ہے, ہم تو بیسیکلی شارٹیجز کا ملک ہے. ہمارا یہاں پر بہت زیادہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی, ویلیو ایڈیشن نہیں ہے, اور ویلیو ایڈیشن نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی نہیں پچھلے کئی سالوں سے. پہلے بجلی نہیں تھی پاکستان میں, شدید لوڈ شیڈنگ تھی, پھر بجلی آئی, پھر آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ایک وجہ ہے, اور کچھ ہمارے یہاں کلچر جو ہے انڈسٹری کا وہ ہے نہیں, انڈسٹریل پالیسیز نہیں ہوتی, چینج ہوتی رہتی ہیں انڈسٹریل پالیسیز, انڈسٹریلسٹ کو کانفیڈینس نہیں ہوتا. ریجن میں اس سے پہلے ڈسٹربنس تھی, افغان وار تھی, کراچی میں ٹیررزم تھا, سو
جو انیشیٹو دیا ہے انرجی کے شعبے میں گورنمنٹ نے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے مزید انیشیٹو آنے چاہیے؟
جی بالکل آنے چاہیے ایسے انیشیٹو,
مطلب کس نوعیت کے ہونے چاہیے وہ انیشیٹو؟
دیکھیے انیشیٹو جو ہونے چاہیے وہ گورنمنٹ کو جو انڈسٹریل لونس ہیں وہ آسان طریقے سے دینا چاہیے. ابھی جو پاکستان میں جو زیادہ تر بینکس ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر, جو پرائیویٹ سیکٹر کے بینکس ہیں وہ بینکنگ جو کرتے ہیں وہ بڑی سلیکٹو کرتے ہیں, اور بڑی ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں تو لینڈ منی وہ بڑی سخت ہوتی ہے. نیا انڈسٹریلسٹ ہے وہ اس کے پاس کیپیٹل نہیں ہے, ایک تو یہ ہے. گورنمنٹ کو جو نیکسٹ انیشیٹو ایسے ہماری دیا ہے وہ 2021 تک طرف ایک جو ٹیمپری اکنامک فکسڈ مارکیٹ پہ وہی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جن کے پاس آلریڈی انڈسٹری ہے, وہ ایکسپینڈ کچھ کریں گے, لیکن نئی انڈسٹری کو اس کے جو پوٹینشیل ریگولیشن اسٹیٹ بینک کو وہ ایسے بنانے ہوں گے جس سے نئے انڈسٹریلسٹ کرنے جائیں.
یہ کہا جاتا ہے کہ جو فیکٹری اونرس ہیں, مالکان ہیں, وہ ایک دو شفٹوں میں سارا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو پیک آورس کی شفٹ ہوتی ہیں ان میں کام نہیں کرتے, تو جو مزدور ہیں وہ لے آف ہوتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اگر انڈسٹریلسٹ تو چاہتا ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ پروڈکشن ہو, اس لیے کہ اس کی جتنی پروڈکشن زیادہ ہوگی اس کی کاسٹ پروڈکٹ کی کم ہوگی. اور یہ مسکنسیپشن ہے کہ پاکستان میں وہ ایسا چاہتے ہیں, بالکل ایسا نہیں چاہتے. لیکن چونکہ بجلی تھی, لا اینڈ آرڈر اچھا نہیں تھا, تو ایسا نہیں پاکستان انڈسٹریلسٹ چاہتے ہیں کہ تینوں شفٹ چلیں اور جس کی کیپیسٹی ہے موجودہ اس کو بڑھائیں, اور اس سے اس کا فائدہ بھی ہے, اس کی پروفیٹیبلٹی بڑھتی ہے, اس کی کاسٹ کم ہوتی ہے.
اوور آل جو اس وقت ڈیفینس ہے, امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس, وہ کتنا ہے اور اس کو اس گیپ کو کیسے فل کیا جا سکتا ہے؟
کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ تو پاکستان کا اگر منتھ آن منتھ تو ابھی بالکل نہیں ہے. پہلے تو $2 بلین پر منتھ کا تھا, لاسٹ گورنمنٹ چھوڑ کر دی تھی تو آپ کو پتا ہے کہ تقریباً $55 بلین کا امپورٹ کیا تھا, $24 بلین کا ایکسپورٹ تھا. تو اب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو بہت امپروو ہوا ہے, وہ اس میں پاکستان میں ایک جو پازیٹیو انڈیکیٹر ہے. تو فی الحال پاکستان کی جو ایکسپورٹ اگلے سال ہوگی وہ گورنمنٹ نے کچھ $25 بلین کا ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے, ہائر پرسنلی بلیو کہ 23 اور 24 کے بیچ میں ہوگی.
وورا صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. قاسم تیلی صاحب یہ بتائیے کہ جو وزیر اعظم نے انرجی کا پیکج دیا ہے انڈسٹری کو, اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ملک میں انڈسٹریل ایکٹیویٹیز بڑھیں گی, فائدہ ہوگا صنعت کاروں؟
میں سمجھتا ہوں بہتری تو آئے گی, اب کتنی آئے گی نہیں پتا ہے, مگر یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ پہلا پیکج ہے جو ایس ایم ایز کے لیے, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کے لیے, بڑی کے لیے بھی ہے مگر ان کے اوپر ہی پہلا ہے. اور گزشتہ دنوں میں کووڈ کی وجہ سے اور حالات کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی ہے تو اس میں چھوٹے ہی انڈسٹریز والوں کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے, اور وہ بہت سارے بند تھے یا کم کیپیسٹی انڈر کیپیسٹی چل رہے تھے. یہ پاسبل ہے کہ اب وہ واپس ریوائیو ہو جائے, اس لیے کہ یہ پیکج جو ہے یہ ایکچولی ایڈیشنل یوسیج پہ ہے. مثلا کوئی اگر 1000 یونٹ یوز کر رہا ہے اور وہ 1200 پہ جاتا ہے, وہ 200 یونٹ پہ ان کو 50% ریٹ ہو جائے گا. ایک قسم کا ایڈوانٹیج ہے, انسینٹیو ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ بھائی کون کس کے ساتھ کتنا ہے, اس کا حساب بنتا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. یہ تو ابھی شروع ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں بہتر رزلٹ تو آئے گا, فائدہ تو ہوگا, بٹ اس کا کوانٹم نہیں بتا سکتے, آئیڈیا نہیں دے سکتے کہ کتنا بڑا فائدہ ہوگا. یہ تو اسی ان لوگوں کا بھی ہے نا جن کے پاس گنجائش تھی اور ابھی کام کرنا ہے اور سیل ہو رہی ہے, بڑھانا ہے, تو ان کو کاسٹ میں فائدہ ہو جائے گا تھوڑا سا. ورنہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ریسنٹلی تو بہت کیا ہے نا اوپر, تو بہت سی وجہ سے کیا ہے, اب اس میں سے کچھ ریلیف مل رہا ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ والے حساب ہے. بڑی انڈسٹریوں کے لیے بھی ہے, بڑی انڈسٹریوں میں چانسز کم ہے کہ وہ 24 آورز آلریڈی چل رہے ہیں بہت سارے. تو یہ ایکچولی پیکج اچھا ہے, انسینٹیو ہے, ایڈیشنل یوسیج میں یہ بینیفٹس ملے, بٹ آئی تھنک اٹ آل ڈیپینڈ کہ ایک آدھ مہینہ دو مہینے کے بعد صحیح پکچر ملے گی کہ کتنا اس کا فائدہ ہوا.
تیلی صاحب یہ بتائیے کہ جو صنعت کار ہیں, ظاہر ہے کہ آپ کے ساتھی ہیں بہت سارے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟
انڈسٹری ٹو انڈسٹری میں نہیں کرے گا, اب کس کے پاس گنجائش ہے اور فل نہیں چل رہا, اور اگر وہ چلا رہا ہے اب ایکسٹرا یوز کرے گا لاسٹ ایئر کے مقابلے میں تو اس کو بینیفٹ ملے گا, وہ بینیفٹ کا اوور آل کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں کتنا ایڈوانٹیج ہوگا, یہ تو انڈسٹری ٹو انڈسٹری میں ہی کرے گا نا.
جی
اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا, تھوڑے سے آئیڈیا ہو جائے گا کتنا بچت ہوئی, بہت بہتر ہوگا, کچھ بھی ہوگا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہت اچھا ہو جائے گا یا بہت تھوڑا اچھا ہوگا, مگر یہ یقین ہے کہ اٹ ول گیٹ بیٹر, کہیں نہ کہیں اس کا بینیفٹ تو ہے, اب کتنا ہے کوانٹم وائز یہ بڑا مسئلہ ہے.
اچھا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ کیوں نہیں بڑھ رہی, اس کا کیا سبب ہے؟
ایکسپورٹس تو میرے خیال سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے مہینے سے, اکتوبر کے مہینے سے بڑھ رہی ہے, مگر سلو نہیں رہا ہے. ابھی تو دیکھے نا کووڈ سے بھی, کووڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کووڈ کی وجہ سے لاک ڈاؤن وغیرہ تھے, اور اس کے بعد بارش ہے کراچی میں تو بہت ہو گئی, یہ سب فیکٹرس ہیں, مگر ابھی میرا خیال سے اکتوبر بہتر ہوا ہے ہر لحاظ سے, تو اکتوبر بہتر ہوا ہے, نومبر اور بہتر ہوگا ان شاء اللہ, گریجولی بہتر ہونا چاہیے انٹل انلیس کوئی انفورسین نہ ہو جائے یا حکومت کو ایسی ایسی پالیسی ڈالے دیں جن لوگوں کا اور میرا خیال سے بھی اب آگے بڑھے.
آپ ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے حکومت سے کس قسم کی پالیسیز یا مراحل چاہتے ہیں؟
وہ تو کافی بڑا دے دی گا ایکسپورٹ والوں کو, انہوں نے 7.5 سینٹ پہ گیس اور بجلی کے جو ریٹ تھے 6.5 سینٹ اور 7.5 سینٹ وہ کر دیے. جتنا بھی ریجنل کنٹری سے کمپٹیشن کے لیے ریکوائرمنٹ تھی ریفنڈ وغیرہ کی سارا انہوں نے کر دیا ہے. اب اٹس اے میٹر آف ٹائم کہ ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. یہ تو ویٹ اینڈ سی, ادھر ہی ایک دینا ہوا ہے, امپروومنٹ آیا ہے, انیشیل ہے, ابھی ریزلٹ اور آئیں گے تو پتہ چلے.
آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کیا ٹارگیٹس ہیں آپ لوگوں کے جو صنعت کار ہیں ایکسپورٹس کو انہانس کرنے کے لیے؟
میرے خیال سے بہتری آئے گی. ٹارگیٹ تو خیر 25,000 سے کراس کرنے کے ہے, اللہ کرے ہو جائے, مگر آئی ڈونٹ نو, میں اس کو کمنٹ نہیں کر سکتا. کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی اسٹارٹ ہے اور اتنے برے حالاتوں میں سے نکل کے آ رہے ہیں.
اس وقت کتنی کی ایکسپورٹس کر رہا ہے پاکستان؟
20-22 ارب کے آس پاس گھوم رہی تھی آخری 2 سالوں سے, ابھی اور ایگزیکٹ فیگرز نہیں سنتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ 23-25 کا ٹارگیٹ بنا کے بیٹھے ہوئے.
اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں اور بھارت میں کووڈ کی وجہ سے چونکہ انڈسٹریل پروڈکشن پہ فرق پڑا ہے, اس لیے پاکستان کو ایکسپورٹ کے آرڈر زیادہ مل رہے ہیں, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
بھائی یہ تو دیکھیں دنیا کی مارکیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, مگر ایک بات ظاہر ہے کہ اس میں جو آرڈر ہے وہ اگلے 6-8 مہینے کے, یہ تقریباً 4 سال کے لوگوں کے پاس آرڈر ہے, ٹیکسٹائل والوں کے پاس. ان کا پرانا دھندہ ہے, لوگوں کے ساتھ واسطہ ہوگا. اور یہ بھی صحیح ہے کہ چائنا اور بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کی وجہ سے بھی کچھ شفٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, آرڈر تو ہے, ان شاء اللہ آگے بھی چلیں گے.
سی پیک جو ہے آپ کے ایکسپورٹس کے لیے کوئی فراہم کرتا ہے انسینٹیو؟
سی پیک کا تو کنسٹرکشن پارٹ آف سے زیادہ چیزیں ہیں, کنسٹرکشن لائن میں سیمنٹ اور یہ انفراسٹرکچر ہے اس میں زیادہ ہے. ابھی سی پیک میں چھوٹی انڈسٹریاں اس طرح کی انڈسٹریاں ابھی تک نہیں آئی ہیں, اسپیشلی کراچی طرف تو نہیں آئی. اور سی پیک کا بھی بیچ میں سلو ڈاؤن تھا, ابھی کافی سے حالات کہہ رہی ہے کہ کووڈ کی وجہ سے سب گڑبڑ ہو گئی ہے, اب ٹھیک ہو جائے.
یہ تھے سراج قاسم تیلی.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
یہ پروگرام آپ کی خدمت میں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے. اب چلتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب, یعنی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی جانب. ہمارے ساتھ اس پر گفتگو کرنے کے لیے 2 ممتاز ماہرین قانون موجود ہیں. لندن سے ہمارے ساتھ بیرسٹر امجد ملک ہیں اور پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون قاضی مبین. بیرسٹر امجد ملک, قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا گیا, جس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. وہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے؟
قاضی صاحب کا بنیادی طور پر کیس یہ تھا کہ ایک صحافی نے حکومت وقت کو خط لکھا کہ مجوزہ جج کے پاس بیرون ملک کے ساتھی ہیں جو انہوں نے اپنی ٹیکس ریٹرنز یا گوشواروں میں جب ڈکلیئر نہیں کیے, اس کے اوپر حکومت وقت نے ایک ریفرنس بنا کے صدر صاحب کو دیا, جنہوں نے اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں داخل کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹ ریکوری یونٹ جو بیرسٹر شہزاد اکبر کی سربراہی میں کام کر رہا تھا, اس نے اور لا منسٹری نے مل کے اس کے اوپر اپنے تئیں انویسٹیگیشن بھی شروع کر دی اور ساتھ ساتھ انویسٹیگیشن بھی ہوتی رہی. یہ معاملہ جب سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں آیا تو اس کو جج صاحب نے اور دوسری بار ایسوسیشن نے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا کہ یہ جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے ریفرنس دائر کرنے سے پہلے, وہ بادی النظر میں غیر قانونی ہے, بدنیتی پہ مبنی ہے اور اس میں قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا. سپریم کورٹ نے اپنے میجورٹی ڈیسیجن میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت وقت نے اس ریفرنس کو اس کو قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے اور نلیفائیڈ ان لا, یعنی جو طریقہ کار اختیار کیا گیا, یعنی یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ اساتذہ جج صاحب کے ہیں یا ان کی بیگم کے ہیں. اگر بیگم کے ہیں تو ان کو نوٹس نہیں دیا گیا کہ آپ نے ٹیکس ریٹرن کیوں نہیں جمع کروائی ان گوشواروں کو, ان میں کیوں نہیں ان کو ڈکلیئر کیا. اور اگر آپ نے بیرون ملک جائیدادیں خریدی ہیں تو کس ذرائع سے پیسے لگائے گئے, پیسے پاکستان سے گئے ہیں تو کیسے بھیجے گئے اور یہ کہاں سے آئے. تو وہ یہ تمام جو پروسیس ہے وہ ایف بی آر کے ذریعے پورا نہیں کیا گیا. اور جب یہ معاملہ صدر صاحب کے پاس آیا تو صدر صاحب نے بھی اسی مٹیریل اور ایڈوائس کے اوپر ریلائی کیا انڈیپینڈنٹلی, اپنے ذرائع سے اس کو جانچا نہیں, دیکھا نہیں کہ کیا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں, دیکھا نہیں کہ کیا انہوں نے اپنا کہ کیا اس میں کوئی قانونی غلطیاں تو نہیں ہیں. اور انہوں نے کیونکہ وہ مسنگ ہے وہ پورا مائنڈ اپلیکیشن, ججوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کے مطابق نہیں تھا, میلا فائنڈ ان لا تھا, ضابطہ اور طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ فالٹی تھا, ہیسٹی تھا, خواہش تو ہو سکتی ہے, قانون کے اوپر پورا نہیں اترتا. اور انہوں نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اور
سپریم کورٹ نے جو اپنا ڈیٹیلڈ ججمنٹ دیا ہے اس میں کیا کہا ہے؟
سپریم کورٹ نے بیسیکلی تین چیزیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اختیار پرائم منسٹر اور کابینہ کو ہے, لا منسٹر اور اے آر یو کے یونٹ کو نہیں ہے کہ وہ ریفرنس کو آتھورائز کرے یا ریفرنس کے اوپر انویسٹیگیشن آتھورائز. یہ کابینہ اور پرائم منسٹر کا پروگیٹیو ہے کہ اس کے اوپر جانکاری کر کے تو اس کو انیشیٹ کرے, پھر پرائم پریزیڈنٹ کو بھیجے. اور پھر پریزیڈنٹ کا انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو یہ انڈیپینڈنٹلی دیکھنا ہوگا, وہ جو اس کو چیز آ رہی ہے وہ ایک پورا ایک ان کا دفتر ہے, اس نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, وہ اس کو واپس بھیج سکتا ہے کابینہ کو کہ یہ آپ نے چیزیں پوری نہیں کہی, ایف بی آر کا نوٹس نہیں ہے, بیگم صاحبہ سے ان سے پوچھا نہیں ہے, آپ نے ان کے احساسوں کے اوپر ان کا جواب تو لے لیں, شاید ان کے پاس قانونی توجیہات. آپ نے ایک جج کے اوپر جلدی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے احساسے ڈکلیئر نہیں کیے, اور ڈکلیئر نہیں کیے تو وہ منی لانڈرنگ کی ہے, اور منی لانڈرنگ کی ہے تو وہ جج بننے کے اہل نہیں رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ تمام مراحل بہت جلدی میں طے کیے ہیں. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو یونٹ جو اپنی کاروائی کر رہا تھا اس کے پاس یہ اختیار نہیں, اس کے پاس آج خود کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ پراپرٹیز کی تفصیلات برطانیہ سے جمع کرے یا جج صاحب کی ایف بی آر سے فائلیں منگوائے یا ان کی فیملی کی فائلیں منگوائے, ان کی پرانی جائیدادیں دیکھیں, نئی جائیدادیں دیکھیں. اور لا منسٹر خود کوئی اختیار نہیں رکھتے جب تک پرائم منسٹر اور کابینہ اس کو یہ منظوری نہ دے. اور وہ منظوری بھی ان کی نظر میں یہ تھی کہ منظوری بھی صدر صاحب ریفرنس فائل کر کے اگر یا تو کابینہ منظور کرتی یا صدر صاحب ریفرنس سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فائل کرتی, سپریم جوڈیشل کاؤنسل آتھرائز کرتی کہ اب ہمیں اس ریفرنس کے اوپر انویسٹیگیشن درکار ہے تو وہ جوڈیشل پاور یوز کر کے تو اس کے اوپر آتھرائز کرتی انویسٹیگیشن. ادروائز اگر انویسٹیگیشن شروع کر دیں تو شاید وادی النظر میں شاید آپ جج کو نہیں ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں.
اچھا, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مائنورٹی ججمنٹ بھی آیا ہے جو ڈیفرنگ نوٹ ہے ججمنٹ سے, وہ کیا ہے؟
وہ ان ججمنٹ میں جو منصور صاحب ہیں اور یائیا صاحب ہیں اور ایک جو باقر صاحب ہیں, انہوں نے اس سے تھوڑا اختلاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس میں میلاف, ایک نے تو کہا کہ میلاف آئی ڈی انفیکٹ بھی ہے, بدنیتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر اور ان کا جو اے آر یو یونٹ ہے یا لا منسٹری ہے ان کو اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کرنی چاہیے. دو کے جو پریس سٹیٹمنٹس آئی تھی اس کے اوپر ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کے خلاف سخت آبزرویشن آئی ہیں اور حکومت کو کاروائی کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن جج صاحب یہ سمجھتے کہ یہ بدنیتی اکیلی قانونی پروسیس کی نہیں ہے, بدنیتی ویسے بھی ہے کہ ایک جج کو غالباً شاید ان کی سخت ججمنٹس کی وجہ سے جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور انہوں نے اس کو معاملے کو ایف بی آر میں دوبارہ بھیجنے کے اوپر بھی اپنا ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب شہزاد اکبر کے پاس اس کے یونٹ کے پاس کسی جج کو انویسٹیگیٹ کرنے کا اختیار ہی نہیں تھا, تو جب اختیار ہی نہیں تھا تو اختیار نہ ہونے کے بعد جو بھی کاروائی کی گئی ہے وہ کرل کالا دم ہے. اس کے بعد جو بھی انہوں نے انویسٹیگیشن کی یا جو انہوں نے از خود رپورٹیں منگوائیں وہ غیر قانونی تھی، غیر آئینی تھی، اور اس کے اوپر ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے رادر دین کہ آپ جج صاحب کو مزید کسی دیں.
اچھا ملک صاحب، جب کہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جو مین ججمنٹ تھا میجورٹی کا، اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ میل اف آئی ڈی تھی، تو پھر اب اس کیس کو دوبارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجنے کا کیا جسٹیفیکیشن تھا سپریم کورٹ کے پاس؟
ججوں نے ایک انٹرسٹنگ اس پہ بات کہی ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ جج بھی احتساب سے بالا تر نہیں، جج بھی اگر کوئی میل فیئسنس پائی جاتی ہے یا کوئی غیر آئینی یا ان کے کانڈکٹ میں، کیسوں میں یا ان کے اعزاز میں کوئی چیز غلط پائی جاتی ہے، تو اس کا جو مجوزہ ادارہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. انہوں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ اس میں پراپرٹی کی موجودگی ہے اور اس کے اوپر کچھ سوالات ہیں جن کے شاید جوابات دینے کے جج صاحب یا ان کی فیملی مجاز ہے، تو اس کا انہوں نے کہا کہ طریقہ کار اپلائی کر کے جو ایف بی آر یا اس کا ہے، اس کو اس کے جوابات جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں رکھے جائیں. وہی فورم ہے جہاں کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل یہ فیصلہ کرے کہ جج صاحب کی بیگم نے جو جوابات دیے ہیں اس کے اوپر کوئی ریفرنس بنتا ہے یا نہیں بنتا. ججوں نے اختلاف کیا ہے لیکن میجورٹی ججمنٹ یہی کہتی ہے کہ اس کے جوابات سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس رکھے جائیں کہ ایف بی آر ٹیکس ریٹرنز، منی کی ترسیل، ایسٹس کی پوزیشن، اور اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے اور کیا ٹیکس لا اس کے اوپر کہتا ہے یا کیا جو منی ٹرانزیکشن ہے اس کے اوپر کیا کہتا ہے. تو ایز سچ وہ کہتے ہیں کہ یہ پروگیٹیو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا ہے. وہ یہ ڈٹرمن کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جج احتساب کے اس عمل سے بالا تر نہیں ہے، اور اگر انڈیپینڈنٹلی اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے تو وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ شکایت کا اندراج ہو سکتا ہے، اور وہ از خود بھی انویسٹیگیشن آتھرائز کر سکتی ہے، آن نوٹس بھی کر سکتی ہے، اور وہی ایک فورم ہے جس کو استعمال کیا جانا چاہیے، اس کو ڈیفنکٹ نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی جج کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے خلاف شکایت ہو گئی ہے تو پتہ نہیں خدا نہ خواستہ آسمان گر جائے گا. تو وہ کہتے ہیں شکایت آئی ہے، اس کی تحقیق، اس کا جواب، اس کے اوپر ریفرنس، اس کی کاروائی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا معاملہ ہے جو آئین میں درج ہے.
تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو سپریم کورٹ میں درخواست دی تھی اور بار کونسل نے، اس میں یقیناً یہی کہا گیا ہوگا کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے. تو میجورٹی ججمنٹ جو ہے اس کا مطلب جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی آپ بالکل بری ذمہ نہیں ہیں جب تک کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے.
نہیں، تھوڑا سا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کے خلاف جو ریفرنس فائل کیا گیا تھا وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور بدنیتی لا یعنی قانونی جو پروسیس استعمال کیا گیا وہ ہیستی تھا، قانون کے مطابق نہیں تھا اور زیادتی تھی. اب انہوں نے یہ کہا کیونکہ اس میں یہ نکات نکل آئے ہیں، چاہے وہ ایک کی طرف سے آئے ہیں، صحافی کی طرف سے آئے ہیں یا حکومت کی طرف سے آئے ہیں، تو اس کا فورم جوڈیشل سپریم جوڈیشل کاؤنسل. اب سپریم یہ ریفرنس ہم خارج کرتے ہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس درخواست کو بھیج دیتے ہیں، وہ دیکھ لے اور آپ کے جوابات بھی دیکھ لے. اگر آپ کہتے ہیں آپ کا اس پراپرٹی سے متعلق نہیں ہے اور آپ کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ اس کا میری ہے یہ پراپرٹی، اور اگر وہ ایکسپلین کر پاتی ہیں کہ یہ میرے پیسوں سے لی ہے اور یہ باقاعدہ اکاؤنٹڈ فور ہے اور ہم نے ایسٹس جو ہیں وہ ٹیکس ریٹرنز پہلے جمع کرواتے رہے اور اب کیوں نہیں کروائی، اور پراپرٹی قانون بننے سے پہلے کی ہے جو نیا قانون تھا، تو وہ فیصلہ یہ کریں گے کہ آیا ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کو کاروائی بنتی ہے، اور اگر کاروائی بنتی ہے تو کیا اس کا جج صاحب کے کانڈکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نکلتا ہے یا کو میئر ٹیکس کے معاملات نکلتے ہیں. تو یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ کرے گی. تو ایز سچ قاضی صاحب کے پاس خلاف جو ریفرنس تھا وہ ختم ہو گیا ہے، وہ جو درخواست تھی وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل دونوں سائڈوں کا جواب دیکھ کے فیصلہ کرے گی کہ اس کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا.
بہت شکریہ بیسٹر رنجیت ملک صاحب. آپ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. قاضی مبین صاحب، آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، ماہر قانون، یہ بتائیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے جس میں ایک اکثریتی فیصلہ آیا ہے اور پھر مائنورٹی کا ایک اختلافی فیصلہ آیا ہے، قانونی زبان میں اس کا کیا مطلب ہوا اور اس کے کیا اثرات ہوں گے؟
جس میں ڈائریکشن دی گئی تھی کہ ایف بی آر کو یہ اپروچ کریں، ایف بی آر انویسٹیگیٹ کرے گا اس کو، ٹائم ڈیڈ لائن اس میں ٹائم لائن فکس کی تھی کہ اتنے دن کے اندر وہ ایف بی آر کو آپ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ دیں گی پورا ریکارڈ، اور وہ پھر اس کے بعد وہ رپورٹ سبمٹ کریں گے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے वो डिटरमिन करेंगे, और उन्हें कहा था हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के फंक्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करते, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इसमें प्रोसीड कर सकती है। तो बेसिकली ये अब उन तमाम जो शॉर्ट ऑर्डर था सुगत, जो उसकी डिटेल रीजन दिए, रीजनिंग थी, तमाम चेंजेस ने जो दिए, आपने खबरों में पढ़ा होगा, देखा होगा, जस्टिस मंसूर अली शादर और जस्टिस मकबूल पाकर साहब का, इन दो जजेस का डिसेंटिंग वोट था, ये माइनॉरिटी डिसीजन था। तो वो उन्होंने अपने अपने रीजन दिए हैं जो उनके शॉर्ट ऑर्डर में डिसेंटिंग नोट था, उसके डिटेल रीजन उन्होंने दिए। तो ये कोर्ट ऑर्डर नहीं है, कोर्ट ऑर्डर जो होता है वो मेजोरिटी व्यू का जो होता है वो कोर्ट ऑर्डर होता है, ये माइनॉरिटी व्यू का ऑर्डर नहीं कंसिडर होता। इसलिए अगर वो आप जो फाइनल ऑर्डर होता है उस पर सारे जजेस जो है वो पूरा कोर्ट ऑर्डर कंसिडर होता है, जो मेजोरिटी व्यू होता है वो फुल कोर्ट का काउंसिल देखेगी उसको कि उस पे वो क्या सफिशियंट ऐसा मटेरियल है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पे फर्दर प्रोसीड करे, या ना सफिशियंट नहीं है तो वो ना करे फर्दर। तो बेसिकली वो एडमिट कर लिया जस्टिस काजी फायदीजा साहब ने कि ये मेरी बच्चों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने कहा चूंकि वो प्रॉपर्टी को तस्लीम कर लिया, लिहाजा अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये मेलाफिडी है, या मेलाफिडीज के क्वेश्चन में नहीं जाया जाएगा, क्योंकि जो चीज को, क्योंकि उन्होंने तो डिस्प्यूट ही नहीं किया थी इस प्रॉपर्टी को, अगर वो डिस्प्यूट करते तो फिर इस तरफ जाया जाता कि मेलाफिडी ये एलिगेशन लगाए गए हैं, क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उस इन्फॉर्मेशन के अंदर पॉइंट आउट किया गया था कि ये प्रॉपर्टी थी, तो वो एडमिट कर ली गई है, तो लिहाजा ये मेलाफिडीज नहीं है। मेजोरिटी डिसीजन ये है, जो दो जजेस का डिसीजन की जो डिटेल रीजनिंग आई है वो उनका डिसेंटिंग नोट था मेन जजमेंट मेन डिसीजन के अंदर, और उसके उन्होंने रीजनिंग दी है। तो ये रीजनिंग जो है ये कोर्ट ऑर्डर कंसिडर नहीं होता।
काजी मुबीन साहब, मेरा यहाँ सवाल ये है कि जो मेन जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसको अगर हम आम अल्फाज में अपने सुनने वालों को समझाना चाहें तो उसका मतलब क्या है? क्या काजी फायज ईसा साहब बेगुनाह पाए गए हैं, या ये कि उनके खिलाफ कोई चीज मिली है, मतलब क्या हुआ? आम लफ्जों में बताइए।
आम लफ्जों में ये होगा कि जी अभी कोई ना उनकी पोजीशन क्लियर हुई है, ना उनके खिलाफ कुछ प्रूव हुआ है, अभी तो सिर्फ इतनी चीज है कि ये चीज आई है कि प्रॉपर्टी की पॉइंट आउट हुई है कि ये इनके अहलेखाना की प्रॉपर्टी है, और ये इन्होंने डिस्क्लोज नहीं की, यहाँ मेंशन नहीं की हुई, ये इवन इनकी ये भी है कि इनकी बिजनेस में भी अपनी जो रिटर्न में ये मेंशन नहीं की थी। तो ये लिहाजा इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, और वो एफडीआर जो है उसको इख्तियार दिया गया था कि जी वो इस पे प्रोसीडिंग, जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, कि वो इस पे प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करे, फुल मौका दिया जाए, ये जो इनकी एरिया है जैसे कारिफाजीला साहब की, वो वहां पर और उनके बच्चे और ये उसके अंदर अपना पूरा अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करे, उसकी वजाहत दे, जो जो एसेट्स हैं या उनकी उनके सोर्सेज वगैरह, और उसके बाद वो फिर एक रिपोर्ट सबमिट करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की जो टाइमलाइन थी उसके मुताबिक, और वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर वो जाएगी, फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखेगी कि जो एविडेंस आई है एफबीआर की तरफ से, क्या उसके तहत कोई ऐसा इल्जाम साबित होता है जैसे काजी फायज ईसा साहब के अगेंस्ट कि ये कोई कंसीलमेंट ऑफ एसेट थी, या ये किसी नाजायज राय से बनाई गई थी, या नहीं आती कोई ऐसी एविडेंस, तो ये उसों का डिटरमिन होगा। तो इस चीज उनके खिलाफ अभी ऐसा साबित हुई है, और ना ही उनकी पोजीशन पूरी क्लियर हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी एडमिट उन्होंने की है कि ये प्रॉपर्टी उनके अहलखाना की है। अब ये जब फर्दर प्रोसीडिंग होंगी उसमें सामने आएगा कि ये प्रॉपर्टीज जो है, क्या जो जराए इन्होंने बताए हैं, क्या उसके जरिए जस्टिफाइड होती थी एसेट, तो ये कंसीलमेंट नहीं है, या ये किसी नाजायज जराए से बनाई गई है, या किसी लॉ की वायलेशन करके बनाई गई है, मनी लॉन्ड्रिंग है, या जो है ये टैक्स इवेजन है, उनका एक स्टांस ये भी आता है कि एट द मोस्ट ये टैक्स इवेजन है, तो टैक्स इवेजन की ये टैक्स में मेंशन नहीं की तो टैक्स पे आपको पेनल्टी आ सकती है, तो मेरे कंडक्ट पे नहीं आ सकती, जिसे क्वालिफाइड साहब आपका ये स्टांस है। अब ये सारी चीजें जो है ये डिटरमिन होनी है, तो अभी कोई चीज डिटरमिन नहीं हुई, यही इस कोर्ट का ऑर्डर था
कि जी उन्होंने कहा जो चैलेंज किया गया था प्रोसीडिंग, काजी फैज इंसान साहब ने भी और हमारी बुखला साहबान ने भी जो चैलेंज किए थे, उन्होंने चैलेंज की थी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग को चैलेंज किया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये प्रोसीडिंग क्वाश करे और ये खत्म करिए, रेफरेंस को क्वाश कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो रेफरेंस क्वाश नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अभी जो है ये अपनी प्रूफ करें सारी, इस वक्त जो है प्रिलिमिनरी इस पे जो कुछ अभी है रेफरेंस ये सफिशियंट नहीं है, फिर बाकायदा प्रोसीडिंग वो कुछ चीज सामने आए, एफबीआर जो है वो पूरी प्रोसीडिंग करके इन्वेस्टिगेशन करके अपनी फिर वो एक रिपोर्ट सबमिट करे, सबका स्टांस लेने के बाद, सबको राइट ऑफ शेयरिंग देने के बाद, सबकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देखने के बाद फिर वो प्रोसीड करे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रिक्वेस्ट थी इनका साहब की भी और जो वकला साहबान जो थे पिटिशनर के सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की प्रोसीडिंग सेटिसफाइड कर दी है वो उन्होंने नहीं की थी। तो लिहाजा अब ये मैटर अलाइव है दोनों तरफ से, अब एफबीआर की जो रिपोर्ट है उस पे अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल प्रोसीड करेगी और जो मेन है ये आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये हमारी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जिसमें चीफ जस्टिस होते हैं मेंबर, उसके पास सीनियर जजेज होते हैं, इसी तरह जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो दो सीनियर मोस्ट जजेज हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। ये पूरा एक जो सुप्रीम जुडिशियल कमीशन है ये सुपीरियर जुडिशरी के खिलाफ अगर कोई एलिगेशन है उनके कंडक्ट के, मिसकंडक्ट के, तो वो वहां पर ये कमीशन जो है वो एम्पावर है, इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करती, ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की पावर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर।
अच्छा,
तो वो अभी प्रोसीडिंग जारी होंगी, उनका डिसीजन आएगा उस रिपोर्ट की बेसिस पे, अब ये देखना है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्या डिसीजन।
अच्छा, इन द मीन टाइम जस्टिस फैज इंसान साहब जो है वो अपने मनसब पर कायम है,
वो अपने अभी मनसब पे कायम है, क्योंकि अभी जब कोई ऐसी कोई चीज आएगी किसी स्टेज पे को देखा जाएगा तो तब फिर वो उसको उनको हो सकता है कि रोका भी जाए, लेकिन नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस हुई हुई है कि काफी जो सोचे कि वो कंटिन्यू कराते हैं जब तक कि
साबित हो जाए जी। अच्छा, दूसरी ये कि ये जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का ये रिफ्लेक्ट नहीं करेगा पाकिस्तान के सदर पर या गवर्नमेंट पर, इसलिए कि सदर ने ही ये रेफरेंस भेजा था।
तो ये मेजॉरिटी डिसीजन में कोई ऐसी चीज नहीं है, जो कोर्ट ऑर्डर है ये तो माइनॉरिटी व्यू की उनकी रीजनिंग थी कि उन्होंने कहा था कि मिनिस्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो और वो जो साफी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो और मिनिस्टर्स के तमाम मिनिस्टर्स के खिलाफ भी कार्रवाई हो, इवन फिरदौस आशिकवान साहबा जो है उनके खिलाफ कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग हो, ये सारी ये सिर्फ इन दो जजेस की जो है ये माइनॉरिटी व्यू का था, मेजॉरिटी व्यू में नहीं। तो कोर्ट ऑर्डर जो है जैसे मैंने पहले अर्ज की कि जो मेजॉरिटी का ओपिनियन होता है वो एंड पे वो कोर्ट ऑर्डर होता है, फाइनल ऑर्डर कोर्ट का वो है जिसमें कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट के लिए कोई परेशानी या कोई ऐसी बात नहीं।
अच्छा, तो नॉर्मली इन सारी प्रोसीडिंग्स के कंप्लीट होने में कितना वक्त लगता है खाजी साहब?
कुछ कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि काफी डिपेंड करता है कि क्योंकि कोई टाइम लाइन ऐसी नहीं है और ये अभी भी आपके सामने देख लें कितना अर्सा हो गया, जो मेरी इंडिपेंडेंट मेरा अपना ओपिनियन है उसके मुताबिक ये है कि जो कोर्ट्स हैं और जो जजेस हैं वो इतनी सुपीरियर हायर पेडेस्टल पे होते हैं कि उनको अपने आप बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में रखना चाहिए, इसी बात को भी इसको कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के लिए और इसके अंदर इस तरह से डिफेंड करने में कि वो अपने डिफेंस के अंदर बाकी सब पर इल्जाम तराशी करे कि उसने भी ये किया और फलाने ने भी ये किया, इसके बजाय वो उनको मुनासिब था कि वो खामोश रहते और बिशक रिजाइन ना करते, लेकिन जिसमें इसको कॉन्ट्रोवर्शियल कहते हैं जो भी इल्जाम है आपने लगाया है आइए लगाए, मैं मेरी वाइफ आके और बच्चे आके इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सारी प्रोवाइड करते हैं, इतना बड़ा इस तरह का इश्यू नहीं बनना चाहिए था, इससे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है
और जुडिशियरी की साख जो है
क्या होना चाहिए
और जुडिशियरी की साख जो है उसको भी कोई नुकसान पहुंचा इससे?
डेफिनेटली देखे ना कितने लोगों को मौका मिला क्रिटिसाइज करने का, जुडिशरी पे क्रिटिसिज्म हुआ कि जब आप एक आम आदमी को आप बुलाते हैं, एक आम आदमी को सियासतदान आता है आप कोर्ट में आता है, किसी इदारे के बड़े बड़े सरबराह को तलब किया जाता है और किस तरह से कोर्ट के अंदर उनके साथ अगर वो जरा सी भी चीज होती है तो किस तरह से ट्रीट किया जाता है कि आप प्रूफ करें, कितने पार्लियामेंटेरियन सीनियर पार्लियामेंटेरियन वो डिस्क्वालीफाई हुए कि आपका ये एसेट था इसके अंदर ये नहीं हुआ, ये आप पर बर्डन आता है बीइंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आपका एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी ڈسکوالیفائی ہوئے, تو جب ان سب کے اوپر یہ ساری چیز ہوتی تھی تو وہی والا جس طرح ریسپانس ادھر سے وہ لوگ دیتے تھے, تو ایسا ریسپانس اس اعلیٰ عہدے پہ بیٹھے ہوئے نہیں آنا چاہیے تھا. یہ اس لیے بہت زیادہ کنٹروورشل یہ ایشو ہو گیا, کنٹروورسی ڈیولپ ہوئی, سپریم کورٹ میں بھی ہوا. تو یہ ان کو دیکھ رہے ہیں ابھی بھی, اگر جو پہلے چلے بات چیت ہو گئی وہ ہو گئی, ابھی بھی ان کو چاہیے کہ اس کو مزید جو ہے وہ کنٹروورشل نہ کریں. بہترین اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خاموش رہے اور اس کو پروسیڈ ہونے میں جو اپنی پوزیشن ہے وہ آپ اس کے اندر کریں. لیکن آپ کو یہ سب ان کے خلاف جو سنیا نا, جسٹس کے آزاد کے خلاف بھی تھا, سندھ ہائی کورٹ کے جائیں, اور آپ نے کہیں کوئی خبر نہیں سنی, کہیں کوئی چیز اپوز نہیں کی, کوئی چیز چیلنج نہیں کی انہوں نے بھی, حالانکہ ایک ہی ٹائم پر وہ ریفرنس ہوا تھا. تو وہ انہوں نے کوئی چیز اس کو نہیں کی, وہ جو بھی اپنا خاموشی سے ڈیفینس دے رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں انہوں نے چیلنج نہیں کیا. پہلے چلے جو کچھ ہو گیا, لیکن مزید اس کو نہ اچھالا جائے, اس کو خاموشی کے ساتھ ایک ڈیسنسی اور گریس کے ساتھ جائے, تاکہ باقی پبلک میں بھی یہ دیکھے کہ اگر اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے کسی کا ایسا ہوا تو انہوں نے پھر اپنا وہ ڈیفینس ریکارڈ پر لا کے اور اس طرح سے کیا, اس کو کاؤنٹر ایلیگیشن یا اس طرح سے کر کے.
ایک بات بھی کہی جا رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ پولیٹیکل تھا, اس میں آپ سمجھتے ہیں کوئی حقیقت ہے؟
یہ تو معاملہ سپریم کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں اس کو سارٹ آؤٹ کر دیا نا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ پولیٹیکل تھا یا جو بھی تھا, اس کی تو چیز نہیں. اگر ایک ایلیگیشن آیا ہے کہ یہ پراپرٹیز تھی اور یہ پراپرٹیز مینشن نہیں ہوئی تھی, ٹیکس ریکارڈ میں بھی مینشن نہیں ہوئی, ڈسکلوز نہیں ہوئی, تو یہ تو پروو ہو گیا. تو پھر اب اس کوشچن میں نہیں جایا جا سکتا کہ یہ کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا یا ادر وائز. ابھی آپ جتنے بھی آپ دیکھ لیں الیکشن میٹیریل کے پوزیشن دیکھ لیں, جتنے پولیٹیشینس کتنے بڑے بڑے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے, کیا کورٹ میں ان کے خلاف پروسیڈنگ کرنے والے تھے وہ پولیٹیکل اپوننٹس تھے, تو کیا کسی کوئی ڈسکوالیفیکیشن کو اس وجہ سے پہ سکا کہ اس کے خلاف پٹیشنز فائل ہوئی, اس کے خلاف جو ریفرنس فائل ہوئے وہ کسی اپوننٹ نے, اس کے پولیٹیکل اپوننٹ نے فائل کی تھی, سارے ڈسکوالیفائی ہوئے. جب اگر ایک لا کی ایک ریکوائرمنٹ ہے تو آپ کو اپنا کنڈکٹ بتانا ہے, آپ پر برڈن ہے کہ اگر چیز سامنے آئی کہ یہ جو چیز تھی یہ مینشن کیوں نہیں ہوئی تھی, یہ ڈسکلوز کیوں نہیں ہوئی تھی, تو صرف اس گراؤنڈ کے اوپر جب ایک چیز ثابت ہو جائے. ہاں اگر یہ چیز ثابت نہ ہو رہی ہوتی, یہ پراپرٹی ان کے نام پر نہ ہوتی, تو آپ کہتے کہ یہ جو آپ سارا کچھ ایلیگیشن ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے, نہ میرے ایسی ان کے پاس پراپرٹی تھی نہ کچھ, سارے الزامات غلط ہیں, تو تب کوئی ایسا کوشچن آتا. لیکن ایک چیز تو سامنے آ گئی کہ پراپرٹی تھی, یہ بھی آ گیا سامنے کہ وہ ٹیکس ریٹرن میں مینشن نہیں تھی, ان کی بزنس کی بھی جو ٹیکس ریٹرن تھی جمع ہوئی تھی اس کے اندر وہ مینشن نہیں تھی, اس کو مینشن ہونی چاہیے تھی. تو ایک تو آیا, اب یہ اس کی انٹینسٹی کس لیول کی ہے, وہ بریچ کس لیول کا ہے, پینلٹی کس لیول کی وہ یا لائبلٹی کس لیول کی انکر ہوگی, وہ سیکنڈری حیثیت ہے. چیز یہ ہے کہ ایک چیز سامنے آئی ہے, تو اب اس کو اس کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے یا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہے, اس کے کوشچن میں نہیں آ رہا ہے. سپریم کورٹ نے اس لیے نہیں گئی اپنے جو میجورٹی اوپینین کے اندر کہ یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ تھا یا نہیں تھا, ایک ریفرنس آیا, ایک انفارمیشن آئی کہ یہ چیز ہے. آپ کے جتنے بھی کیسز ہیں ایف بی آر کے پاس, کنسیلمنٹ آف ایسٹس کے آتے ہیں یا منی لانڈرنگ کے آتے ہیں, تو صرف ایسے ہی آتی ہے نا چیز کے, اگر کوئی چیز آ گئی یا اینٹی کرپشن یا نیب کے آتے ہیں, ایک ایسٹ ہے آپ کے پاس, آپ نے مینشن نہیں کیا تو بتائیے یہ ایسٹ تو آپ کے نام کا آ گیا, آپ نے ریکارڈ میں شو نہیں کیا ہوا تھا, لہٰذا ڈسکوالیفیکیشن یا وضاحت کریں, ریزننگ دے کے کیوں آپ نے مینشن نہیں کیا. یا اگر آپ کی یہ ایسٹ جو ہے پراپرٹیز ہے بیونڈ مینز ہے, آپ کی اس ارننگ اور سورس آف انکم جو تھی آپ کی, آپ کے اس سے میچ نہیں کرتے, تو پھر آپ بتائیے آپ نے کیسے لیے. پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس نے کمپلینٹ کس نے فائل کی. چیز یہ ہے کہ یہ ایک لیگل چیز سامنے آئی ہے کہ ایک یہ بریچ ہے بظاہر پریما فیشلی, تو اب آپ اس کو بتائیے جسٹیفائی کریں, آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے. تو اس میں یہ کوشچن کے اندر جانا جو ہے وہ غیر ضروری ہے, اور اس وقت جانے کے بجائے اس طرف چیز جانی چاہیے کہ ایک پراپرٹی ہے. اب یہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈینس ہے, کوئی ریزننگ ہے کہ کیوں انہوں نے مینشن نہیں کی تھی, تو یہ یا یہ بھی کوئی ایسا ڈیفینس لا سکتے ہیں کہ اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی, تو لہٰذا اس کو کنٹروورشل کرنے کے بجائے اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہیے اور اپنی ایویڈینس دینی چاہیے, تاکہ وہاں سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے باعث طور پر یہ ان کی پوزیشن کلیئر ہو سکے, یہ وہاں سے باعث طور پر بری ہو سکے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس ریفرنس کو خارج کرے. اس
طرف جانا چاہیے.
قاضی منویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا.
اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی